الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. ان 114 سورتوں میں سے 29 سورتیں 29 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا کچھ حروف سے ہوتی ہے. الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد یاسین طہ توسین توسیم میم. تو 114 سورتیں 114 سورتیں ہیں قرآن مجید میں. ان میں سے 29 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا لیٹرز سے ہوتی ہے، حروف سے ہوتی ہے. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اور قطع یقطع تقطیع کا معنی ہے کاٹنا، الگ کر دینا، سیپریٹ کر دینا. تو مقطعات کا معنی ہے الگ کیے ہوئے حروف، سیپریٹڈ لیٹرز. ان کو چونکہ ملا کر نہیں پڑھا جاتا، الف لام میم کو الم نہیں پڑھتے، الف لام را کو الر نہیں پڑھتے، ان کو آپس میں ملا کر نہیں پڑھتے، بلکہ الگ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. یہ چونکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور ان کو الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، دا سیپریٹڈ لیٹرز. ان پر اگر غور کیا جائے، ان 29 سورتوں پر، تو کہیں تو آپ کو ایک لیٹر نظر آئے گا، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید. کہیں آپ کو دو لیٹر اور دو حروف نظر آئیں گے، یاسین والقرآن الحکیم، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کہیں آپ کو تین لیٹر اور تین حروف نظر آئیں گے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کبھی آپ کو چار حروف اور چار لیٹر نظر آئیں گے، الف لام میم صاد، الف لام میم را. اور کبھی آپ کو پانچ لیٹر اور پانچ حروف نظر آئیں گے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. یہ مختلف نوعیت کے حروف مقطعات قرآن مجید کی کل 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں کی ابتدا میں نظر آتے ہیں. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں کیا، ان حروف کی تفسیر کیا ہے، ان حروف کی تفسیر کیا ہے، الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، یاسین کی تفسیر کیا ہے، الف لام را کی تفسیر کیا ہے، تو جمہور علماء اور محققین علماء ان کی رائے یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے معانی اللہ ہی کو معلوم ہے. الف لام میم کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کی تفسیر کا پتہ نہیں. الف لام را اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، ہمیں پتہ نہیں. الف لام میم صاد اس کا کیا معنی، کیا مطلب، الف سے کیا مراد، لام سے کیا مراد، میم سے کیا مراد، صاد سے کیا مراد، اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے تفسیر لکھنے والے جب تفسیر لکھتے ہیں تو ان حروف مقطعات کے بعد اس کی تفسیر میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اس کے مطلب کو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. تو محققین کی رائے یہی ہے، اس میں افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شخصیت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ حروف مقطعات کی تفسیر، حروف مقطعات کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو علوم کا ایک وافر حصہ ملا تھا، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ حروف مقطعات کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن علماء کی ایک جماعت وہ بھی ہے کہ جنہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس میں تو سب متفق کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن محققین جو ہیں، جو بڑے بڑے مضبوط اور راسخ فی العلم علماء اور بڑی بڑی شخصیتیں جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے بطور تمثیل اور بطور تسہیل بھی اس کے معانی کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے معانی کو اللہ ہی جانتے ہیں، لہذا اللہ ہی کے سپرد اس کو کر دو، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم بندے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات پر ایمان لانے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں فرمائی. اگر اس کی تفسیر میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا اور اس کے مطلب کو معلوم کرنے سے ہمارا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے سامنے بیان کرتے. لیکن چونکہ آپ نے ان حروف مقطعات کو صرف تلاوت کر کے چھوڑ دیا اور اس کا آگے کوئی مطلب بیان نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کے معانی کو جاننے نہ جاننے سے کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے. اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک قاعدہ لکھا ہے حضرات مفسرین کا کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے بند رکھا ہو اس کو تم بھی بند ہی رکھو. اللہ جل جلالہ وعمن والہ جس کی تفصیل میں نہ جائے اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت ہوتی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنے پیغمبر کو ضرور حکم فرماتے کہ اے میرے نبی، اس کی تشریح اور تفسیر میرے بندوں کے سامنے بیان کر دے. تو اس پر تو سارے علماء متفق ہیں کہ اس کے معانی کو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک جماعت علماء کی اور محققین کی یہ ہے اور بڑے بڑے صحابہ کی کہ جنہوں نے کہا کہ جب اللہ ہی جانتے ہیں
تو اس کے معانی کو بطور تمثیل اور بطور تسہیل اور بطور اسرار اور بطور راز اور بھید کے بھی ہمیں کچھ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے. اور علماء کی دوسری ایک جماعت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے معانی تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بطور تمثیل کے ہم اس کے کچھ معانی نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی مراد یہی ہے. اس میں سے بعض نے یہ کہا کہ ان میں سے ہر حرف اللہ کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان میں سے ہر حرف اللہ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. الف سے مراد ہے احد، لام سے مراد ہے لطیف، را سے مراد ہے رحیم، بعض حضرات نے یہ کہا ہے. دوسرے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الف لام میم یہ اللہ کا نام ہے، الف لام را یہ اللہ کا نام ہے، حامیم یہ اللہ کا نام ہے، یاسین یہ بھی اللہ کا نام ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہے اور جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے امام، اور ان کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کسی عالم کو کوئی فتویٰ اور مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ عالم جواب میں کہتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ، کہ امام مالک مدینہ منورہ میں ہوں اور دوسرا کوئی جواب اور فتویٰ دے سکتا ہے، وہاں جا کر کے پوچھو. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لفظ یاسین کے متعلق یہی رائے ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ یاسین کو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا، اور جب یہ اللہ کا نام ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ تحریر فرمایا ہے، اور ان کا یہ مسلک ہے کہ کسی انسان کا نام یاسین رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ اللہ کا نام ہے اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی ایسا میننگ نکل آئے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو. جیسے کسی کا نام رازق رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رزق پہنچانے والا صرف اللہ ہے. کسی کا نام خالق رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود بخشنے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارے معاشرے میں جو عبد الخالق کو خالق کہا جاتا ہے اور عبد الرازق کو رازق کہا جاتا ہے اور عبد الرزاق کو رزاق کہا جاتا ہے، علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اس لیے کہ جس کو تم رزاق کہہ رہے ہو یہ رزاق نہیں ہے، رزاق کا بندہ ہے، اس کا نام تو عبد الرزاق ہے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین کا میننگ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور چونکہ ہمیں اس کا میننگ معلوم نہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس کا کوئی ایسا میننگ ہو جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو، اور اگر اس کا میننگ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس لفظ کو کسی مخلوق پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. بعض حضرات نے یاسین کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حبشے کی زبان میں، یاسین کا لفظ حبشے کی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے اے انسان، یا کا معنی اے اور سین کا معنی انسان، اے انسان، اور یہاں اے انسان سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یاسین خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو جن علماء کی یہ رائے ہے کہ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے یہاں کسی مخلوق کا نام یاسین رکھنا جائز ہوگا، اور چونکہ جمہور اس کی طرف گئے ہیں اور محققین علماء بھی، تو اس وجہ سے یاسین نام رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حضرات علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس کی کوئی تفسیر نہیں اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس کی تفسیر ہے. نہیں، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں سے کچھ نکالنے کی ہم نے کوشش کی تو ہم نے اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق ان معانی کو نکالا، ورنہ حقیقت میں اللہ کی یہی مراد ہی یہ ہم نہیں کہتے، یاسین کا حقیقت میں کیا مطلب ہی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان علماء کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں کی دونوں یہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد کو صرف اللہ جل جلالہ عام نوالہ جانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ایک جماعت محققین کی وہ ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ جب اللہ ہی جانتے ہیں تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی طاقت اور اپنے علوم کے مطابق اس میں سے کچھ نہ کچھ اسرار اور رموز نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ ان اسرار اور ان رموز کو نکالنے کے بعد بھی نتیجے پر وہ یہی پہنچے ہیں کہ بھئی یہ ہماری سمجھ کے مطابق ہم نے کچھ نکالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس کا حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ الف لام را، الف لام میم، الف لام میم صاد، ان کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے، تو کیا ان کی مراد اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی کہ نہیں؟ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، اور اسی طرح تفسیر عثمانی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے معانی اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تھے۔ اگر ان کے معانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے ایک سوال یہ قائم ہونے والا ہے کہ اگر اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ان الفاظ کو قرآن مجید میں اتارا کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا تو فائدہ ہے، مضمون سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایک راستہ بتا رہے ہیں، لیکن الف لام میم ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو قرآن مجید میں 19 سورتوں کے شروع میں ان الفاظ کو لانے کا ہمیں امت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ امت کا چاہے فائدہ ہو نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ سیکرٹ باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کچھ راز کی باتیں بتلائی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، اللہ نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان کے درمیان پرائیویٹ باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہم سے اونچا ہے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے محبوب ہیں وہ، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے مقرب بندے ہیں، تو ان کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ ایک تو یہ فائدہ، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، الحمد سے لے کر والناس تک اس میں چند حروف تو کیا، ایک حرف بھی ایسا نہیں جو فائدے سے خالی ہو۔ ابھی حروف مقطعات کے مجھے اور آپ کو کیا فائدے ہوں گے وہ بھی میں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ ان حروف مقطعات کو پڑھنے والے کے لیے ہر ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اب چلتے چلتے الف لام میم پڑھ لو 30 نیکی مل گئی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور اللہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، لہذا اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ بعض حضرات علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، یہ تو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے لیے، الم، کسی نے الم کہا اس کو 30 نیکی مل گئی، لیکن اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کا قاعدہ دوسرا ہے، اس لیے کہ ان تینوں حروف کو ملایا نہیں جاتا، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ الف، تو اس میں اس نے تین حرف استعمال کیے، الف لام اور فا، الف، پھر بولتا ہے لام، لام بولنے میں تین حرف استعمال کیے، لام، الف اور میم، اور اس کے بعد بولتا ہے میم، تو میم میں بھی اس نے تین حرف استعمال کیے، میم، یا اور میم، تو کل کتنے حروف ہو گئے؟ کل نو ہو گئے، تین تین اور تین، نو، اور نو نیکیاں اللہ کے یہاں نوے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو نوے نیکیاں ملی۔ تو ان حروف کے اتارے جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، پہلا ہمیں کہ الف لام میم بولے تو نوے نیکی مل گئی، الف لام میم سواد کہا تو الف لام میم سواد میں بارہ حروف ہیں تو 120 نیکیاں مل گئی۔ تو ان حروف کو پڑھتے جاؤ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے عطا کو لیتے جاؤ، ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ قرآن مجید ان حضرات کے سامنے پیش ہوتا رہا جو اس کو سمجھتے تھے، عرب حضرات عربی زبان جانتے تھے، اور جو عرب نہیں ہے ان کے لیے اس کے ترجمے ہوتے ہیں، اور ترجموں میں الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی ہوتا ہے، انگلش میں بھی الف لام میم، اس لیے کہ اس کا میننگ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو الف لام میم، الف لام میم سواد، الف لام را، یاسین، تاہا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایمان کی پختگی ہے کہ نہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ایمان کی پختگی ہوگی اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہوگا تو اس کو چاہے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ اس کو قبول کر لے گا، اور اگر ایمان کی پختگی نہیں ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے جس کی ابتدا ہی ہمیں سمجھ میں نہ آوے، الف لام میم کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے، اب الف لام میم کا کوئی میننگ نہیں تو یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان کی پختگی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جو کچھ کہے اس کو مان، یہ ہے ایمان، ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، نبی کہے کہ یہ ایسا ہے تو مان لینے کا۔ ایک قبر ہے، قبر کے اوپر پھول لگائے ہوئے ہیں، پھول بچھائے گئے ہیں، اور ایسی وہ قبر چمکتی ہے اور ایسی خوبصورت لگتی ہے اور ایسی خوشنما لگتی ہے کہ باغ ہی باغ، اتنے سارے پھول اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن وہ قبر ہے کافر کی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کافر کی قبر میں آگ ہے، تو ہمیں نظر آتی ہے کہ قبر باغ ہے اور نبی کی زبان کہتی ہے کہ قبر آگ ہے، اور اس کے برخلاف ایک دوسری آگ، ایک دوسری قبر مسلمان کی ہے، مومن کی ہے، اس کے اوپر کسی نے آگ جلائی، تو ہمیں نظر آتی ہے آگ لیکن نبی کی زبان کہتی ہے کہ اندر باغ، تو ہمیں نظر آوے باغ نبی کی زبان کہے آگ، ہمیں نظر آوے آگ نبی کی زبان کہے باغ، تو نبی کی دیکھی ہوئی کو مان، نبی کی کہی ہوئی کو مان، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے لیکن نبی کہہ دے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اب جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا، ان کو رسول مانا، ان کو نبی مانا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہے کہ الف لام میم تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اللہ کا کلام ہے، الف لام میم سواد تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اللہ کا کلام ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے معانی، اس کے پیچھے بہت سارے مطلب چھپے ہوئے ہیں، اب پتہ چلے گا، جو پکا مومن ہوگا وہ اس کو قبول کر لے گا اور جو کچا ہوگا وہ اس کا انکار کر دے گا۔ تو ایک فائدہ تو ہوا کہ ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور کچا مومن یا جھوٹا مومن کون ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کتاب الہم سے لے کر والناس تک اپنے ہر ہر حرف کے اندر جس طرح ظاہری ثواب لیے ہوئے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، تو اسی طرح باطنی اور انٹرنلی اس کے کچھ فوائد اور انوار و برکات ہے۔ اب الف لام میم کے جو انوار و برکات اور اندر کے باطنی فوائد ہے وہ ذالک الکتابوں کے نہیں ہے، ذالک کے انوار و برکات اور فوائد الگ، الکتابوں کے انوار و برکات اور فوائد الگ، لا ریب کے انوار و برکات اور فوائد الگ، فیہ کے انوار و برکات اور فوائد الگ۔ تو تیسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ پڑھنے والا جب پڑھے گا الف لام میم تو اس کو الف لام میم کے اندر چھپے ہوئے جو روحانی انوار و برکات اور فوائد ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے. اور چوتھا فائدہ اس کا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی، اب اشارہ ہو رہا ہے اعجاز القرآن کی طرف، قرآن کے اعجاز کی طرف. قرآن پوری دنیا کو عاجز کیے ہوئے ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیت اتری ہے قرآن کے اعجاز کے متعلق، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار تیرے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے اس کو لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، اور سارے عرب کے ادبا اور لٹرلسٹ اور شعرا پوئٹس تو کیا، بلکہ آدم سے لے کر اخیری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر اخیری جن تک سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے اور میری کتاب جیسی کتاب بنانے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کو مدد کرے. لا یأتون بمثلہ، تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایسی کتاب تیار نہیں ہو سکتی. اس چیلنج کے بعد پھر تخفیف، ام یقولون افترا، کیا یہ تجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے اس کتاب کو لکھی ہے، تو پھر ان سے ذرا کہہ دے، قل، کہہ دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ، پورا قرآن تو بنا لینے سے تم عاجز ہی ہے لیکن قرآن مجید کی سورتوں میں سے 10 سورتوں کے برابر کچھ بنا کر لے آؤ، 10 سورتوں کے برابر. اس پر بھی دنیائی عرب خاموش. تو آگے اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ایک اور آیت اتاری، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، تو پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک سورت. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اب تک تو بات ہو رہی تھی جنات اور انسان کی، لیکن اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو تمہارے معبودان باطلا، ان کو بھی کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم تمہارے معبودوں کو جن کی تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کو بلاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور آگے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یہ جو ایک سورت تمہیں بنانی ہے اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے. دیکھو یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، اگر قرآن سچا نہ ہوتا، قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو قرآن کبھی بھی یہ چیلنج نہ کرتا کہ ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آگے قیامت سے پہلے پہلے کسی زمانے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو قرآن جیسی کتاب تیار کر دے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہوتی تو انسان کی لکھی ہوئی چیز پر کبھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایسی کتاب کوئی تیار نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الفاظ اترے، کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز تم قیامت تک نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ماننے کے بعد بھی نہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر، جو قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت تھی اس کو ایک ورق پر لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا. اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس میں جتنے لٹرلسٹ رہتے تھے، لٹریری ورلڈ کے لوگ، جو لکھنے والے بڑے بڑے پوئٹ اور بڑی بڑی کتابوں کو اور بڑے بڑے کلام کو لکھنے والے عربی میں، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی چیز، کوئی پیس تیار کرتے تھے تو اس کو بیت اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے تھے، اور ایک چیلنج ہوتا تھا سب کے لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرو. تو پھر دوسرا گھر جاتا تھا اور وہ محنت کر کے اس کے مقابلے میں کوئی چیز لکھتا تھا، اور وہ آ کر کے اپنی چیز لگا کر کے اس کو اکھیڑتا تھا کہ یہ تیرے مقابلے کی چیز میں نے لگائی، اب اس کا کوئی مقابلہ کرو. تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرز کو اپناتے ہوئے انا آتینا کلکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا ہوا الابتر بیت اللہ کے غلاف پر جا کر کے چپکا دی. اور اس سے پہلے جو کلام تھا اس کو اتار دیا. اب ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, پانچ دن گزرے, چھ دن, اسی طرح چالیس دن ختم ہو گئے, لیکن انا اتینا کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہ کر سکا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عربک کا لٹریچر عروج پر تھا, اس کے بعد عربک کا لٹریچر اتنے عروج پر کبھی نہیں آیا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب عربک کا لٹریچر عروج پر تھا, اس وقت اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہ کر سکا تو پھر آج کی دنیا میں کون اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر سکتا ہے. چالیس دن جب گزر گئے تو ایک عقل مند شخص نے سوچا کہ یہ جو مقابلہ بازی ہے پوئٹری کی اور کلام کی, یہ تو انا آتینا کل کوثر نے آ کر کے روک رکھی ہے. اب یہ انا آتینا کل کوثر کے مقابلے میں تو کسی نے کوئی چیز بنانی نہیں ہے, لکھنی نہیں ہے. جب یہ اترے گی تو اور دوسری آئے گی کوئی. تو اس نے بڑی عقل مندی سے کام کیا اور وہ تنہائی میں گیا رات کو, اور اس نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیہ کا ہوا الابتر کے نیچے اپنے قلم سے لکھا, واللہ ما ہذا قول البشر, میں اس کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کلام ہے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز. تو یہ الف لام را سے شروع کر کے یہ بتائے کہ دیکھو یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے جو تم پڑھنے والے ہیں وہ الف سے بنا ہے, لام سے بنا ہے, را سے بنا ہے, یہ کوئی دوسری زبان نہیں, تمہاری ہی زبان ہے. الف لام میم سے شروع کر کے عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے دل و دماغ کو ٹھیک کر لو کہ یہ تمہاری ہی تختی سے لکھی گئی ہے یہ کتاب. ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکے کہ اگر ہماری زبان میں بات ہوتی تو ہم مقابلہ کرتے, یہ تو انگلش میں ہے, ہم انگلش جانتے نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو فرینچ میں ہے اس لیے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کو جھنجھوڑا 19 سورتوں کے شروع میں, الف لام میم را, الف لام میم را, یہ وہی حروف ہیں جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو اور یہ کتاب بھی انہی حروف سے بنی ہوئی ہے. الف لام میم صاد, یہ وہی حروف ہیں جن کو تم اپنے کلام میں استعمال کرتے ہو اور انہی حروف سے یہ کتاب بنی ہے. ان کو جھنجھوڑا شروع میں, اور پھر یہ بتانے کے بعد کہا کہ اگر یہ وہی حروف ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو اور انہی حروف سے یہ کتاب آپ کے قول کے مطابق ایک انسان نے بنائی ہے, تو تم سارے انسان مل کر ایسی کتاب کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ قبول کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ حروف مقطعات کے چند فوائد میں نے بتا دیے کہ حروف مقطعات کے بھی فوائد ہیں. رہی بات یہ کہ جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے اور پکے موحد اور پکے مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے شہدائی کا تعلق ہے, تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے سوالات آنے ہی نہیں چاہیے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کے میننگ جو ہے کلیئر نہیں ہے, جیسے الف لام میم کا میننگ کلیئر نہیں, الف لام را کا میننگ کلیئر نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جن کے ایمان میں کچھ کھوٹ ہے, وہ تو اس کے میننگ کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور والراسخون فی العلم, اور جو علم میں پختہ ہوتے ہیں اور اپنے ایمان میں پختہ ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون, وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے معانی سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہے, اور الف لام میم جو ہم سمجھ نہیں پاتے وہ بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور بعض محققین نے یہ لکھا ہے اور ان کے قول کی طرف طبیعت بھی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر کی منزل اور حشر کی منزل اور پل صراط کی منزل کو طے کرنے کے بعد میں اور آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں خود حق تعالی شانہ ان الفاظ کی تفسیر ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح صحیح الفاظ اور الفاظ کی صحیح صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم امام منوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اکٹھا ہونے کو اور جمع ہونے کو قبول فرما لے، اللہ تعالی اس مبارک برات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان المبارک کو بائی سے برکت بنائے، بائی سے انوار و برکات بنائے، بائی سے مغفرت بنائے، اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.